الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور پوری قوم اس وقت یوم آزادی منا رہی ہے. اسی حوالے سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اس وقت سن 2016 میں ہم کہیں نیچے آ چکے ہیں اس جگہ سے جس جگہ ہم 1947 میں تھے. اس وقت یہ فرقے بازی نہیں تھی, ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں تھی, بد امنی نہیں تھی, بھائی چارگی تھی, امن تھا, عافیت تھی. پاکستان مقروض بھی نہیں تھا اور آج ہمارا بال بال مقروض ہے. تو ہم بہت نیچے آ چکے ہیں, ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے. تو اس حالت سے جو ہم جس پر ہم 1947 میں تھے ہم اس سے بہت نیچے آ چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ترقی کرتے, ہمیں تو اور آگے تک جانا چاہیے تھا, لیکن ہم الٹا مائنس جا رہے ہیں. مائنس اس کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1, ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ پاکستان بنا. یہ سوچ رکھنا یہ بذات خود بجائے خود غلط ہے. دوسرا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان اس لیے تھوڑی وجود میں آیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وجود میں آیا, لیکن اس لیے وجود میں نہیں آیا تھا کہ اسلام کے نام پر ایک سلطنت حاصل کی جا رہی ہے. یہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ وجود میں آیا. یہ دوسرا طبقہ ہے جو یہ بات کہتا ہے. اور سب سے بڑا طبقہ جس میں اوپر کے دونوں طبقے جن کا بھی ذکر ہوا وہ بھی شامل اور لوگ بھی شامل ہیں, اس نعمت کی ناشکری میں مبتلا ہے. یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم جس حالت پر 1947 میں تھے اس سے کہیں نیچے آ چکے ہیں. بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ 3 اشعار تھے جو ایک بچے کو بھی زبانی یاد تھے تحریک پاکستان کے وقت. بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بچہ بچہ یہ اشعار پڑھ رہا ہوتا تھا. تو اگر پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے, ایک لادین مملکت ہے, تو پھر یہ اشعار جو پڑھے جاتے تھے اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور یہ جو 16 لاکھ آدمیوں نے ایک محتاط اندازے کے مطابق 16 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ سیکولر اسٹیٹ کے لیے پیش کی گئی تھی. یہ میرا سوال ہے کہ یہ اگر سیکولر اسٹیٹ کے لیے پیش کی گئی تھی یہ لاکھوں قربانیاں, قریب قریب 20 لاکھ قربانیاں پیش کی گئیں, تو یہ سیکولر اسٹیٹ کے لیے پیش کی گئی تھی, تب تو ان قربانیوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور بانی پاکستان جناب محمد علی جناح مرحوم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا, کس قانون کے تحت پاکستان کو چلایا جائے گا, کن اصولوں کے تحت پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی, انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کا آئین تو 1400 سال پہلے اتر چکا قرآن کی صورت میں, ہمارا تو آئین بنا بنایا ہے, ہم اسی کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں گے. تو یہ الفاظ کس چیز کی طرف, کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر تھا؟ العیاذ باللہ, ایک نئی سوچ دی جا رہی ہے نسل کو کہ یہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہے اور یہ سیکولرزم کی بنیادوں پر اس ملک کو بنایا گیا ہے, اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے. بھائی سیکولر, اگر سیکولر اسٹیٹ ہی بنانا تھا تو ہندوستان موجود ہے, وہیں پر سب رہتے, پاکستان کے بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ نعرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, مطلب ہی یہی ہے پاکستان کا. تو پھر کیا ضرورت تھی کہ یہ نعرے لگائے جانے کی, تحریک چلانے کی, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ شہید ہوئے, لاکھوں عورتوں کی عصمت داؤں پر لگی, لاکھوں بچے شہید ہوئے. تو یہ ایک نئی سوچ دی جا رہی ہے, اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, ہرگز سیکولر اسٹیٹ نہیں. ہاں جو سیکولر سمجھتے ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ کسی سیکولر ملک میں ویزا لے لیں, وہاں کا پاسپورٹ بنوائیں, وہاں جا کے رہیں, یہاں رہنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں, بس اکرام یہاں سے تشریف لے جائیں. جب آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے, پاکستان کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے, تو آپ پاکستان کے, گویا شرعاً آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ میں پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری ہوں, اس کے حساب سے بھی نظریہ پاکستان کے خلاف آپ کو بات کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور اگر سیکولر اسٹیٹ تھا تو جناب محمد علی جناح مرحوم نے جب پہلی تقریب ہوئی تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ پاکستان کا پرچم لہرائیے, انہوں نے تلاوت کی قرآن پاک کی, کچھ مختصر تقریر کی, پھر پاکستان کا پرچم لہرایا. ادھر مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن کی, پھر تقریر کی, اور پھر پاکستان کا پرچم انہوں نے اپنے ہاتھ سے لہرایا. ادھر بھی ایک عالم نے لہرایا, ادھر بھی ایک عالم نے لہرایا, تو یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ اور بانی پاکستان مرحوم محمد علی جناح مرحوم نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے, کسی اور کو میری نماز جنازہ نہ پڑھانے دی جائے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جناح مرحوم نے پوری نماز سیکھی, حنفی سنی طریقے کے مطابق نماز سیکھی, اور وہ اس کے مطابق ہی نماز پڑھتے تھے, اور ان سے کہا بھی کہ میں حنفی سنی ہوں, یہ اظہار باقاعدہ اظہار کیا اور یہ بات کہی جنا مرحوم نے مولانا شبیر علی تھانوی سے. مولانا شبیر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت سے عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمائی. صرف ایک واسطے سے جنا صاحب اور حضرت والا میں صرف ایک واسطہ مولانا شبیر علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا, ان سے یہ بات کہی خود کہ میں حنفی سنی ہوں, حنفی سنی, اور نماز جنازہ میری مولانا شبیر احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے, کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پڑھائے نماز جنازہ. تو بھائی یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بننا ہی ایک غلطی تھی اور پاکستان غلط بنایا گیا, یہ کہنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کی رائے بھی غلط ہے. یہ تو ایسے ہی ہے بقول ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللوم کے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ خون پسینے کی کمائی سے اپنا مکان ایک بنائے, وہ اولاد کے سپرد کرے, اولاد اس کو برباد کر دے اس مکان کو, اس کی قدر نہ کرے اور بالآخر وہ مکان برباد ہو جائے, اس کو بیچنا پڑے, اس کا وجود ختم ہو جائے, اور یہ کہا جائے نہیں نہیں اس نے باپ نے غلط کیا تھا. باپ نے کہاں غلط کیا؟ یہ کوئی کہتا ہے کہ باپ نے غلط کیا؟ سب یہی کہتے ہیں بھائی باپ نے اتنی محنت سے کما کر مکان بنایا تھا اور اولاد کو بنا کر دیا تھا, یہ اولاد نالائق نکلی, نافرمان نکلی, یہ کہا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ باپ نے غلطی کی ہے. تو ہم بالکل اسی طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر دن رات ایک کر کے پاکستان بنایا, یہ ملک حاصل کیا, خطہ حاصل کیا, ہم یہ کہتے جی انہوں نے غلطی کی. انہوں نے کہا غلطی کی, غلطی تو ہماری اور آپ کی ہے, ہم اس کی قدردانی نہیں کر رہے. انہوں نے تو محنت کر کے ایک ملک حاصل کیا, کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی, انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر میر جعفر کی غلطی سے, میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ کو رحمت اللہ علیہ کو شکست ہوئی, تو یہ نواب سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کی انگریزوں سے ٹکر لینا غلطی تھی, انہوں نے غلط کیا تھا. میر صادق نے غداری کی جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو ناکامی ہوئی رحمت اللہ علیہ کو, تو کیا ٹیپو سلطان مرحوم نے انگریزوں سے ٹکر لے کر غلطی کی تھی, یا ان سے ان کے ذمے ضروری تھا کہ ایک حملہ آور قوم سے دفاع کریں اپنی قوم کا؟ جعفر از بنگال و صادق از دکن, ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. کسی نے بہت پیارا شعر کہا ہے, جعفر از بنگال و صادق از دکن, بنگال سے میر جعفر اٹھا غدار, اس نے انگریزوں کا ساتھ دے کر اور ان کو راستہ دکھایا جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور دکن سے صادق میر صادق اٹھا, اس نے غداری کی. ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن, یہ لوگ ملت کے لیے بھی باعث شرم ہے, دین کے لیے بھی ان کا وجود باعث شرم ہے, اور وطن کے لیے بھی ان کا وجود باعث شرم ہے, دونوں کا, اور ان جیسے اور لوگوں کا بھی جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. یا تحریک ریشمی رومال اپنوں کی وجہ سے ناکامی ہوئی اس تحریک میں, تو کیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب غلط تھے؟ 1857 کا جہاد وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا, تو سارے ہمارے اکابر جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے, مولانا رشید احمد گنگوئی نے تو پورا توپ خانہ چلایا تھا اس جہاد میں, اس توپ خانے کے وہ ذمہ دار تھے, یہ بھی غلط تھے؟ اور دیگر اکابر موجود تھے، حافظ رامین شہید موجود تھے، یہ سب سب لوگ غلط تھے، ان کا انگریز سے ٹکر لینا غلطی تھی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بہت غلط، بہت بڑی غلطی تھی لیڈروں کی اور انہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان حاصل کیا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اور بقول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب منتظر لوگ کے کہ جب آپ ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی تھی پاکستان بنانا، تو دوسرا جملہ بھی کہہ دیجئے کہ اب جو باقی بچا ہوا پاکستان ہے یہ چاندی کی کشتی میں رکھ کر ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے۔ سیدھا سیدھا اب کیوں اس کے وجود کو ہم لیے بیٹھے ہیں، اس کو حوالے کرتے ہیں ہندوستان کے۔ آگے یہ بات کوئی نہیں کہتا، غلطی تھی غلطی تھی، بھائی آگے کی بھی تو بات بولو نا، صاف صاف بات بولو کہ اب اس کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں، ہندوستان کے حوالے کر دینا چاہیے بچے کچھے پاکستان کو، یہ کیوں نہیں کہتے؟ یا اللہ، اسلامی مملکت کی تعریف یہ ہے، اسلامی مملکت کی تعریف یہ ہے کہ اس کا حاکم مسلمان ہو، چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، اس سے غرض نہیں، ہو مسلمان۔ اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ بس اسلامی سلطنت کی تعریف میں آنے کے لیے، دائرے میں آنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ لہذا اس لحاظ سے پاکستان اسلامی مملکت ہے۔ میں نے جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں داخل ہوئے، چند گز اندر آئے پاکستان کی حدود میں، اور زمین سے آسمان کو دیکھا، زمین سے پر نظر کی آسمان کو دیکھا، فرمایا کلمے کا نور مجھے زمین سے، الحمدللہ مجھے کلمے کا نور زمین سے آسمان تک محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ہے قلندر ہر چھ گوید دیدہ گوید، قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کر کہتا ہے۔ انہوں نے دیکھ کر یہ بات کہی، باقاعدہ دیکھا ہے، زمین کو دیکھا، فضا کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، فرمایا کلمے کا نور مجھے زمین سے آسمان تک محسوس ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا اس ملک کی مٹی میں، اس ملک کی فضاؤں میں، اس ملک کی زمین اور آسمان ہی الگ ہیں۔ خود یہ بات بھی فرمائی کہ مجھے تو صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک کی زمین آسمان الگ ہیں، کلمے کا نور مجھے زمین سے آسمان تک محسوس ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر، جس نیت کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اس نیت کے اثرات اس کی ایک ایک ذرے میں موجود ہیں، اس کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں موجود ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ کلمے کا نور اس کی مٹی میں شامل ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ کہنا غلط ہے کہ یہ ملک بنایا ہی غلط کیا تھا۔ اگر ایسے ہی یہی نظریہ ٹھیک ہے تو باقی تحریکیں جو چلی اور وہ بھی ناکام ہوئی، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی یہ ملک ہی غلط بنا تھا، بہت بڑی غلطی تھی اس ملک کو بنایا جانا۔ ایسے لوگوں کو تو چاہیے بہت زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ وہ کہہ کیا رہیں گے۔ لہذا یہ دو طبقے اپنی جگہ ہیں، تیسرا طبقہ بہت بڑا ہے جو ناشکری میں مبتلا ہے۔ یہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ نعمت پاکستان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ نعمت ملنے کے بعد، نعمت ملنا کافی تھوڑی ہے، نعمت ملنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے مزید دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ زبان سے اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر، زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ نے ایک نعمت دی، آپ نے ایک وطن دے دیا۔ اور دوسرا یہ کہ عمل ایسا نہ کیا جائے، کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے جس سے ناشکری ہو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور بھی ضرور نعمت کو بڑھائیں گے. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نے کفران نعمت اختیار کیا, نعمت کی ناشکری کی, تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. ذرا سوچے تو صحیح, ابھی میں آ رہا تھا یہاں پر, کئی جگہوں پہ مجھے رکنا پڑا, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, میوزک چلائی جا رہی ہے, ٹریفک میں اس میں خلل واقع ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کئی جگہ مجھے رکنا پڑا. مجھے تو خطرہ تھا کہ شاید مغرب بھی مجھے یہاں ملے گی یا نہیں ملے گی. جی یہ ہوتا ہے نعمت کا شکر ادا کرنا کہ ہم الٹا اللہ کو ناراض کر رہے ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوائے ہیں, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میری دنیا میں بھیجے جانے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں مزامیر کو, مزامیر مزمار کی جمع, گانے بجانے کے آلات, میں ان کو دنیا سے ختم کر دوں. ایک مقصد مجھے یہ بھی دے کر بھیجا گیا. یعنی یوں سمجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے, آپ کو جو بھیجا جانا, جن مقاصد کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا, اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گانے بجانے کے آلات کو آپ دنیا سے مٹانے والے ہیں, ختم کرنے والے ہیں. ہم تو ایسے مواقع پر اور ان کو بجاتے ہیں, بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے اور عورتیں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے. الامان الحفیظ, ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. کیا نعمت کی شکر گزاری اس کو کہتے ہیں؟ اور یہی کچھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہی کچھ عیدین کے موقع پر ہوتا ہے, عید پہ بھی یہی ہوتا ہے. جتنے گناہ ان مواقع پر ہوتے ہیں, حالانکہ یہ تو وہ مواقع ہیں, عید کا دن تو اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو ہم تو کہاں دعا تو کہاں مانگیں, تلاوت کہاں کریں, نمازیں کہاں پڑھیں, نوافل کہاں پڑھیں, اور الٹا گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مرد و زن مخلوط بے محابہ آپس میں ملتے ہیں, بلکہ اس موقع کو تو بہانہ سمجھا جاتا ہے, ایسے مواقع کو بہانہ سمجھا جاتا ہے کہ بے محابہ ملنے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا. بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, اور وہ ناچ گانا یہی نہیں کہ خود اپنی طور پہ کر رہے ہو کسی کمرے میں بند ہو کے, بیچ روڈ پہ کر رہے ہیں تاکہ ٹریفک بھی رکے, لوگ بھی دیکھیں, پریشان بھی ہوں, کوئی اگر مریض ہو, خدا نہ خواستہ اس موقع پہ ڈر یہ لگتا ہے کہ کوئی ایمبولنس میں کوئی مریض جا رہا ہو, اس کی جان نہ نکل جائے, اسپتال پہنچنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان جاتی رہے. اور ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں, جلوس نکالے جا رہے ہیں, ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, اس بات کا احساس نہیں کہ کس کو تکلیف ہو رہی ہے, نعرے لگائے جا رہے ہیں پاکستان زندہ باد کے, پاکستان زندہ باد, ایسے زندہ رہتا ہے پاکستان؟ آپ نے تو سارا روڈ بند کر دیا, آپ تو نعرے لگا رہے ہیں اور لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے, لوگ اپنی جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کوئی مریض ہے تو وہ اسپتال اس کو پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہے, اس کی جان بھی جا سکتی ہے, اور گانے بجائے جا رہے ہیں, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, موسیقی چلائی جا رہی ہے, اس موسیقی پر رقص کیا جا رہا ہے. العیاذ باللہ, اس سے تو اللہ کو اور غصہ آئے گا. یہ شکر کہاں ہوا؟ اسی کو فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفران نعمت کرو گے, یہ شکر گزاری نہیں ہے, یہ ناشکری ہے, اور ناشکری پر اللہ کا عذاب آتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, میرا عذاب بہت سخت ہے. بطور تنبیہ کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک کا ایک بازو تو ہم سے کٹ گیا, یہ ایک بازو کٹ چکا ہم سے, کسی پرندے کا دو پروں میں سے ایک پر کٹ جائے تو وہ اڑ سکتا ہے, پرواز کر سکتا ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں پرواز کیسے ہوگی, ترقی کیسے ہوگی, ایک بازو کٹ چکا اور اس پر بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا. اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے, بڑا اس پر بھی افسوس ہے کہ ایک بازو کٹ گیا, لیکن اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور ہم پیچھے آتے رہے اور ہماری حالت گرتی جا رہی ہے, گرتی ہی جا رہی ہے. یہ موبائل عام ہوا, انٹرنیٹ عام ہوا, ڈشیں عام ہوئیں, کیبل نیٹ عام ہوا, اور اس کا ایک غلط استعمال, بے تحاشا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح استعمال تو کم ہوتا ہے, غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے. شراب کی حرمت کی ایک وجہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی بیان فرمائی, یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. فائدہ تو ہے دونوں میں, وإثمهما أكبر من نفعهما, لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے, نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ فائدہ کم, بس روک دیجئے, جائز نہیں ہے. سوچے تو صحیح کہ یہ انٹرنیٹ اور یہ کیبل نیٹ وغیرہ, اس کو ہم کس کام میں لا رہے ہیں, صحیح کام میں لا رہے ہیں یا غلط کام میں؟ جو غلط کام میں لا رہا ہو اس کو چاہیے کہ چھوڑے, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے یہ نیٹ استعمال کرنا, نہ فرض نہ واجب نہ مستحب, کچھ بھی نہیں, آپ چھوڑیں اس کو. جب آپ کا دین ایمان برباد ہو رہا ہو اس سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں ہے. جتنا سستا نیٹ یہاں پر ہے پاکستان میں اور جتنی سستی یہ سی ڈیز پاکستان میں ملتی ہیں شاید کہیں اور نہیں ہے. سستے ترین پیکج نکالے جا رہے ہیں موبائل فون پر بات کرنے کے لیے, اور وہ بھی رات میں. قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں, وہ ہو رہا ہے, سب چل رہا ہے. یہ ہم نے شکر گزاری کی اس ملک کی. تو اللہ کا جو عذاب آیا اور ایک حصہ کٹ چکا, اس پر بھی ہم نے تو اس پر بلکہ لوگ خوش ہوئے, بعض لوگ تو لوگوں نے خوشیاں منائی کہ اچھا ہوا یہ ملک بنا ہی غلط تھا, اچھا ہوا کٹ گیا. اور یہ جو باقی حصہ ہے اس پر بھی ہم سبق ہم نے حاصل نہیں کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے, ہم وہ غلطیاں نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے, یہ ہم نے نہیں سوچا. ہاں علماء مشائخ اہل اللہ اپنے طور پر قوم کو متوجہ کرتے رہے, اب بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آیا ان کی بات پر عمل ہو رہا ہے, ان کی باتوں کو مانا جا رہا ہے؟ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, جہاں ہمیں جانا چاہیے ہم وہاں جا رہے ہیں, یا جس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے اس طرف ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں؟ تو بھائی اگر یہ حالت رہی تو علامات تو بہت خطرناک نظر آ رہی ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی قوم کو کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا, اس کا جو بڑے مالدار غنی طبقہ ہوتا ہے, بڑا طبقہ جو کہلایا جاتا ہے, اس کو فسق اور فجور میں گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. ففسقوا فیہا, پھر وہ اس بستی میں اس ملک میں خوب فسق و فجور کرتے ہیں. فدمرناها تدمیرا, پھر ہم اس ملک کو یا اس بستی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو آپ کا جو بڑا طبقہ سمجھا جاتا ہے جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, یہ جو طبقہ سمجھا جاتا ہے یہ اللہ والے ہیں, متقی ہیں یا گناہگار ہیں؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ کون لوگ مسلط ہیں اور وہ پورے ملک میں کیا کر رہے ہیں. العیاذ باللہ شرابیں پی جاتی ہیں اور 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 رقص اور موسیقی کا بازار گرم کیا جاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. اور یہ طبقے، اس طبقے کی نہ صرف یہ خود کرتے ہیں بلکہ ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہوتا ہے. تو ففسقوا فیہا تو پورا ہو گیا، یہ الفاظ تو پورے ہو گئے. فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا، بس اب اس کی دیر ہے کہ برباد کر دیا جائے، ہلاک اور برباد کر دیا جائے. یہ باتیں تو پوری ہو چکی. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے تاکہ شاید ہماری طرف رجوع کر لیں، لوٹ آئیں. یہ چھوٹے عذاب بھی آ رہے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا قومی حادثہ ہو جاتا ہے، ساری قوم سوگوار ہو جاتی ہے. یہ سبا چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا بڑے عذاب سے پہلے. دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے تاکہ شاید یہ ہماری طرف لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، سبق حاصل کریں کہ اب زلزلے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے شہر میں آ جائے. اور جس حالت میں اس وقت ہم ہیں، زلزلہ آ گیا اور ہم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حالت میں جائیں گے. جب پاکستان بن رہا تھا تو نقشے ہی بدل گئے، اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا. بعض لوگوں کی داڑیاں نہیں تھیں، انہوں نے سوچا اب تو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ کیا ہو سکتا ہے ہماری بھی باری آ جائے کسی وقت. اچانک وہ دشمن گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر کا صفایا کر کے رکھتے تھے، یہ سب چل رہا تھا اس وقت. انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بھی نام اسی میں لکھا ہوا ہو اور ہم اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو چہرہ تو حضور والا چہرہ ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا. تو داڑیاں نہیں تھیں، وہ رکھ لی انہوں نے. اور بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے سوچا کہ بھائی یہ مسلمانوں کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی، تو داڑھی سے تو صاف پہچان میں آتا ہے آدمی کے مسلمان ہیں، تو داڑیاں تھیں انہوں نے کاٹ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مسلمان سمجھ کے ہمیں شہید کر دے. نہیں تھی تو کاٹ لی انہوں نے، داڑیاں ہی کاٹ ڈالی. یہ بھی لوگ تھے، ایسا بھی طبقہ تھا. اسی کو تو کہا ہے کسی نے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. یہ تقسیم پاکستان کا ہی شعر ہے. تو چھوٹے چھوٹے عذاب یہ بھی آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں. پھر قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، دیکھو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجیں تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تم کو ٹکڑیوں میں گروہوں میں بانٹ دیں، تقسیم کر دیں. ویذیق بعضکم بأس بعض، اور ایک کے ذریعے سے دوسرے کو مزہ چکھوائیں، ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو مزہ چکھوائیں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. ان میں سے کون سی ایسی، اس آیت میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا ہو اور یہ ہمارے ملک میں نہ ہو رہی ہو؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب بھیج دیں، قدموں کے نیچے سے بھیج دیں. تو ایسا ہو رہا ہے، بارشیں ایسی ہوتی ہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں مٹ جاتی ہیں، زبردست سیلاب. ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کسی علاقے میں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے. قدموں کے نیچے سے زلزلے آ رہے ہیں، بستیاں دھس جاتی ہیں زمین میں، یا آسمانی بجلی گرتی ہے، یہ اوپر سے عذاب کی صورت ہے. ایک دفعہ آسمانی بجلی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایسی آسمانی بجلی گری کہ پورا گاؤں جل گیا. تو یہ اوپر سے عذاب کی صورت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر سے عذاب کی صورت ایک یہ بھی، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ حاکم غلط مسلط ہو جائے، غلط حاکم مسلط ہو جائے، نہ وہ چھوٹوں پہ رحم کریں نہ بڑوں کی قدر کریں، کچھ بھی نہ ہو، ملک و قوم کی کوئی فکر نہ ہو. اور نیچے سے عذاب کی صورت یہ ہے کہ ماتحت غلط ہو جائیں، تو یہ صورتیں بھی ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ دونوں صورتیں زندہ ہو رہی ہیں. او یلبسکم شیعہ، یہ عذاب کی ایک اور صورت ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی کہ تمہیں ٹکڑیوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں بانٹ دیا جائے. اور ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کو مزہ چکھوائیں، ایسا بھی ہو رہا ہے. دنیا کو تو، دنیا داروں کو تو چھوڑیں، دنیا میں بھی آپ دنیا دار لوگ جو ہیں ان کی تنظیمیں، ان کی جماعتیں، مختلف گروہ، جماعتیں، پریشر گروپ بنے ہوئے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہونا، گالی گلوچ ہونا، یا بعض اوقات یعنی جان کی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے ان کے لوگوں کی، یہ بھی ہو رہا ہے. پھر دوسرے لوگ بدلہ لیتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، یہ سب چل رہا ہے. دیندار لوگوں میں بھی اب یہ ہونے لگا ہے، یہ تبلیغ والے ہیں، یہ خانقاہ والے ہیں، یہ مدرسے والے ہیں، یہ جہاد سے وابستہ ہیں، بس آپس میں چپکلش ہیں. یہ ایک اور عذاب کی صورت ہے جو آپ ہے، اس وقت موجود ہے، آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا اسے. آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، دل جڑے ہوئے نہیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہر آدمی گاڑی میں ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے، ہینڈل اپنی جگہ کام کر رہا ہے، ویل اس کے پہیے اپنی جگہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، انجن ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ کام کر رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ چیزیں رہتی ہیں اور وہاں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے بالکل اسی طرح. ہاں، انجن اپنی جگہ ہے، ہینڈل اپنی جگہ ہے، ویل اپنی جگہ ہے، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان میں آپس میں تعلق ہوتا ہے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنے کام چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے. جہاں ان کا جوڑ ختم ہوا گاڑی بند ہو جائے گی. انجن اگرچہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کا ایک تعلق ہے ہینڈل کے ساتھ، بل واسطہ یا بلا واسطہ وہ چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے. پہیے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق ہے ہینڈل کے ساتھ، انجن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ربط ہیں، تعلق ہے، اندرونی تعلق ہے، تو گاڑی چل رہی ہے اپنی اپنی جگہ. سب تو سب اپنی اپنی جگہ رہ کے کام کریں، اندر اندر سب کے دل صاف ہو تو دین کی گاڑی چلتی رہتی، مگر ایسا نہیں ہے. یہ فلاں ہیں، یہ فلاں شعبے کے ہیں، یہ تھوڑی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہے فلاں وہ کہتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہل اللہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض یہ کہہ دیتے ہیں، وہ ادھر والے کہتے ہیں تبلیغ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی دونوں مل کے علماء کو برا کہتے ہیں، مدارس کو برا کہتے ہیں، یہ بھی مثالیں موجود ہیں. کوئی عالم درس قرآن شروع کرے تو اس کی مخالفت. ہندوستان میں ابھی ایک بہت بڑا فتنہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ وہاں پر دیندار لوگ، ایک دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ ائمہ مساجد کو درس قرآن کرنے سے روکتے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل غلط ظاہر ہے، کھلی گمراہی ہے. تو یہ ہے، یہ وہ صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ صورتحال ہے جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں. ہر طرح کے عذاب، ہم یہ سب عذاب کی صورتیں ہیں. او یل بھی سکم شیعہ میں داخل ہے، تو میں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، دیکھو آپس میں دل نہیں جڑے ہوئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. جس وقت یہ ملک بنا تھا، ہم جس حالت پر تھے وہ حالت بہت اچھی تھی، بہت بہتر تھی، اور اس وقت ہم بہت پیچھے آ چکے ہیں. ہمیں تو اس سے بھی آگے جانا چاہیے تھا، جس حالت پر ہم 1947 میں تھے، ہمیں تو اس وقت اس سے آگے ہونا چاہیے تھا. چے جائے کہ ہم بہت پیچھے مائنس آ چکے ہیں، منفی آ چکے ہیں، بہت پیچھے آ چکے ہیں. تو بس بھائی، اس وقت اس نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کا شکر دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دوسرا ہے عمل. عملی طور پر تقوی اختیار کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ میں آدمی دیر نہ لگائے، بس یہ اس کی عملی شکر گزاری ہے. شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. یہ 20 لاکھ 16 لاکھ سے 20 لاکھ جو شہید ہوئے وہ ہم سے پکار پکار کر مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. دیکھو ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا، ہم نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی، عورتوں نے اپنی جان دے دی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، سکھوں اور ہندوؤں سے جان دیے انہوں نے، کنویں میں کود کر، دریاؤں میں چھلانگ لگا کر، یہ اس ملک کی خاطر تو ہوا نا. شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. ہمارا خون بھی شامل ہے چمن کی آبیاری میں، ہمارا خون بھی شامل ہے چمن کی آبیاری میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن، ہمیں بھی یاد کر لینا یہاں پر جب بہار آئے. ہمارا خون بھی شامل ہے چمن کی آبیاری میں، ہمیں بھی یاد کر لینا یہاں پر جب بہار آئے. ان شہیدوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن تو وہ گریبان پکڑیں گے نا، ہم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ تم ہمارے بعد میں یہ کرو. یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم نے جو کچھ بعد میں ہمارے کیا، اس لیے یہ ملک بنایا گیا تھا؟ ناچ گانے کے لیے ملک بنایا تھا؟ یہ ویلنٹائن ڈے بنانے کے لیے یہ ملک بنا تھا؟ ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا؟ کہتے ہیں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ کو ایجوکیشن کا نتیجہ ہے. دیکھیے کیا نکل رہا ہے، کو ایجوکیشن سے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بڑھے گا، معیار تعلیم بڑھے گا. یہ آپ کا معیار تعلیم ہے کہ امتحانی مراکز نقل کے اڈے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ اخبارات میں تصویریں آتی ہیں، تصویر آتی ہے اخبار میں، لیجیے یہ نقل ہو رہی ہے. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، ایم اے کا امتحان میں دے رہا تھا، حضرت والا نے مجھے حکم فرمایا تھا تو ایم اے کر لو، وہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا الحمدللہ. تو جب میں ایم اے کا امتحان دے رہا تھا تو میرے آگے ایک لڑکا بیٹھا ہوا، وہ نقل کر رہا تھا، اس نے وہ کاپی وغیرہ نکالی اور نقل کرنے لگا. تو نگران نے اس کو روکا، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دھڑک ہٹو، ایک جھٹکے سے اس کو دھکا دے کے ہٹا دیا. تو وہ بھی ذرا گرم مزاج کا تھا، اس نے باہر رینجرز موجود تھے ان کو بلایا، دیکھو بھائی ذرا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اس نے مجھے دھکا بھی دیا ہے اور یہ نقل کر رہا ہے. اس نے اسی وقت، یعنی وہ جو اس کے پاس G3 گن تھی وہ اس کے اوپر تان لی. ہمیں بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ذرا ٹریگر پہ ہاتھ رکھا ہوا اگر غلطی سے بھی دب گیا تو بہت سی جانیں جاتی. تو اس نے ایسے تان دی، اسی وقت اس کو 3 سال کے لیے باہر کیا گیا. آپ کے امتحانی مراکز میں تو یہ ہو رہا ہے، یہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے. کو ایجوکیشن میں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بڑھے گا، دین اور ایمان غارت ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا. لڑکیوں اور لڑکوں کے ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں، آپ کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کہاں چلا گیا؟ ایمان برباد ہو رہا ہے. تو یہ اس ملک کی قدردانی کی ہم نے، جب یہ نسل جو اس وقت نقل میں مبتلا ہے یہ کیسے ڈاکٹر بنیں گے اور کیسے انجینئر بنیں گے اور کیا اس ملک کی وہ خدمت کریں گے؟ آگے جا کر ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ رشوتیں دے کر نا اہل جعلی ڈگری بنوا کر اور وہ عہدوں پر پہنچ رہے ہیں، تو کیا خدمت کریں گے؟ ان سے کیا توقع ہے کہ جس جگہ ان کو رکھا جائے گا ان توقعات پر یہ پورے اتریں گے؟ یہ وہ حالات ہیں اس وقت. اور کوئی آپ کا کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی شعبہ اس وقت محفوظ نہیں ہے. لوٹ مار کا بازار گرم ہے، بے ایمانی، رشوت، لوٹ کھسوٹ یہ اس وقت ہو رہا ہے. تو بھائی جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے ہم سبق حاصل نہیں کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ رہی صحیح نعمت بھی ہم سے چھن جائے. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے کفرانِ نعمت اختیار کیا تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. یہ بھی یاد رکھو, عذاب بہت سخت ہے. طرح طرح کے عذابات میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہم مبتلا ہو چکے, اب تو بس اس کی دیر ہے. فَدَمْ مَرْنَا تَدْمِيرًا, ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیا جائے, برباد کر دیا جائے, صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے. تو بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے, اس نعمت کی اللہ تعالی قدردانی نصیب فرمائے جو پاکستان کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی آہوزاریوں کے صدقے میں اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. اب پانچ اعمال سن لیجئے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ پانچ اعمال بتایا کرتے تھے اور فرماتے تھے جو ان پر عمل کر لے انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء صدیقین کی آخری انتہا تک پہنچا کر اپنے پاس بلائیں گے. اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تجوید کی درستگی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے کہ قرآن پاک کی تجوید کو درست کرے, اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اگر کوئی بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی تجوید درست نہیں ہے تو اپنے اوپر رحم کریں, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی نماز غلط ہے. تجوید درست نہ ہونا یہ علامت ہے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہو رہی. یہ خالی تجوید کی حد تک محدود نہیں ہے, آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی تو یہ نقصان نہیں ہے. برسوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوں, تجوید درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ نمازیں یا تو غارت ہو رہی ہوں, باطل ہو رہی ہوں, یا مکروہ ہو رہی ہوں, جیسے بھی غلطی اس کے حساب سے دیکھا جائے گا. تو آپ دیکھیں تو صحیح, یہ ہم کیا کر رہے ہیں. لہذا کسی مستند قاری کو اپنا قرآن سنائیے اور اس سے قرآن سیکھیے, جو کمی ہو جائے اس سیکھیے قرآن کو, اور اپنے اوپر رحم کریں. صحیح جگہ پر جا کر مستند قاری سے, اور جو مستورات ہیں خواتین ہیں وہ کسی صحیح پڑھنے والی خاتون کو سنائیں اپنا قرآن کریم, جو غلطیاں ہوں اس کو درست کریں. یہ ایسا کرنا ہم سب پہ فرض ہے, فرض. دوسرا عمل کہ اپنی جو یہ جو چہرہ ہے اس پہ داڑھی سنت کے مطابق تین طرف سے داڑھی رکھ لیں, دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, اور تھوڑی کے نیچے سے, تھوڑی کو ہٹا کر یہ تینوں طرف سے ایک ایک مشت داڑھی کا رکھنا واجب ہے. چاروں ائمہ کا, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی, سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اس سے کم اس مقدار کو پہنچنے سے پہلے داڑھی کا موڑنا یا کتروانا یہ حرام ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور داڑھی پوری ہم رکھیں, اور جو مونچھے ہیں مونچھوں کو یا تو بالکل صاف کر دیں, یا اگر کسی کو رکھنی ہے تو یہ اوپر کا ہونٹ, یہ جو اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ہے جس سے اوپر کے ہونٹ کی سرخی شروع ہوتی ہے جہاں سے, اس سے پہلے جو یہ کنارہ ہے اس کنارے تک ہو, بس مونچھوں کے بال اس کنارے تک ہو, اس کنارے کے اوپر بھی نہ آئے, اس سے اوپر اوپر رہے, بس اس طرح رکھ سکتے, اس کی گنجائش ہے. لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بالکل صاف کر دی جائے. داڑھی کا بھی یہ ہے کہ اگر وہ ایک مٹھی سے بڑھ جائے, وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا حج او اعتمر قبض لحیته فما زاد اخذه. فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیتے تھے, قبضے میں یعنی مٹھی میں, اور جو بڑھ جاتی تھی ایک مٹھی سے اس کو کتر لیتے تھے, بس تاکہ اچھی نظر آئے. لمبی داڑھی بعض لوگوں کی ایسی, لوگوں کو وحشت ہوتی ہے دیکھ کے, تو ایسی لمبی داڑھی رکھنا بھی ٹھیک نہیں. تو جو ایک مٹھی سے داڑھی بڑھ جائے تو اس کو تراش لے, تاکہ داڑھی اچھی معلوم ہو, کسی کو نفرت نہ ہو. मूंछों का भी आधा दर्जा ये या बिल्कुल साफ कर ले या किनारे से ऊपर ऊपर बैठे। मन कम वाला शारी बहू लम यनल शफाअती, जिसने अब मूछे तवील की और तवील मूछों में यही दाखिल है कि ये किनारा छुप जाए, बड़ी बड़ी मूछे हो ये किनारा भी ऊपर का छुप जाए, तो ये तवील मूछों में आ गया। तो जिसने मूछों को तवील किया तो वो मेरी शफात नहीं पा सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी शफात को नहीं पा सकेगा, और शफात का कौन उम्मीदवार नहीं होगा कयामत के दिन, कयामत की हौलनाकियों में। और लिबास, अच्छा हमारे हजरत फरमाते थे कि दाढ़ी का और मूछों का सवाब औरतें भी ले सकती हैं कि वो अपने वालिद की अपने भाई की दाढ़ी रखवा दें, मूछों को दुरुस्त करवा दें, और या अपने बेटे की अपने शौहर की दाढ़ी और दाढ़ी रखवा दें, मूछें दुरुस्त करवा लें लीजिए, उनको भी सवाब मिल गया इसका। औरतें तो कई गुना सवाब ज्यादा कमा सकती हैं, एक औरत के कई बेटे भी होते हैं, बाप तो होता ही है और शौहर भी, शौहर अगर शादीशुदा है तो शौहर की दाढ़ी नहीं है तो उसकी दाढ़ी रखवा दें, तो दाढ़ी का सवाब उनको मिल सकता है। और तीसरा अमल यह है कि अपने शलवार को टखनों से ऊपर रखें दो हालतों में, या वो लिबास जो ऊपर से नीचे आ रहा हो उसको टखनों से ऊपर रखना दो हालतों में वाजिब है, नंबर एक चलने की हालत में, नंबर दो खड़े होने की हालत में। और जो लिबास यानी नीचे से ऊपर आ रहा हो जैसे मोजे हैं, तो ये अगर इनसे टखने ढक जाए तो कोई हर्ज नहीं। हां, जो ऊपर से नीचे जा रहा हो जैसे शलवार है, तहबंद है, ये ऊपर से नीचे जाता है, यहां इसको बांधा जाता है फिर ये नीचे लटका हुआ होता है, तो ये ऐसे लिबास से दो हालतों में टखने खोले रखना वाजिब है, नंबर एक चलने की हालत में, नंबर दो खड़े होने की हालत में, माशियन और कायमन। मा असफला मिनल काबईन मिनल इजारी फिन्ना, किताब बुखारी किताबुल लिबास की हदीस है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जितना भी टखनों से नीचे लिबास का हिस्सा लटकेगा उतना हिस्सा जिस्म का आग में जलाया जाएगा। इसलिए भाई इससे बचने की जरूरत है, और ये तकब्बुर की भी अलामत है, ये अलामत है तकब्बुर में, रिवायात में इसको तकब्बुर की अलामत भी फरमाया गया, तो तकब्बुर की अलामत को हम क्यों इख्तियार करें। और चौथा अमल ये है, अच्छा मस्तूरात के लिए वो लिबास बनवाना, ऐसा लिबास बनवाना उनके लिए इसका उनका अक्स, इसका इस हुक्म का अक्स उनके लिए है कि उनके लिए जरूरी है कि वो अपने टखनों को ढांकें, अपनी पिंडलियों को ढांकें। आजकल ऐसा लिबास फैशन में आ चुका है मस्तूरात का, खवातीन का, कि टखने तो क्या ऊपर की ये जो पिंडलियां हैं ये तक उनकी नजर आ रही होती है, ये इस तरह का लिबास बनाया जा रहा है, तो खुदारा ऐसा लिबास मत बनवाए। अपने जो ताल्लुक वाली खवातीन है उनको भी मना किया जाए कि ऐसा लिबास ना बनवाए, ये ऐसा लिबास बनवाना नाजायज और हराम है। तो मर्दों को टखने ढांकना, टखने खोलना जरूरी दो हालतों में, चलने और खड़े होने की हालत में, और औरतों के लिए टखने ढांकना वाजिब है। चौथा अमल है निगाहों की हिफाजत, नजर की हिफाजत। ये वो मर्ज है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, दुनिया का कोई खित्ता इससे महफूज नहीं, कोई शहर, कोई करिया, कोई बस्ती अब तो महफूज नहीं कि जहां ये बदनजरी का मर्ज ना पाया जाता हो। तो हुक्म ये दिया जा रहा है कुल लिल मोमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों से कहिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। कितना आसान है, निगाह नीचे कर लीजिए। इसमें है दीन का खतर, उठने ना पाए हां नजर, कुएं बुता में तू अगर जाए तो सर झुकाए जा। कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहां पर बदनजरी का अंदेशा हो, और है ही सब जगह ही है तकरीबन, तो तुम अपना सर झुका लो, सर झुका के चलते जाओ। कुएं बुता में तू अगर जाए तो सर झुकाए जा, बस सर झुका के चलते चले जाओ, इंशाल्लाह महफूज रहोगे। भाई इस गुनाह से अपने आप को बचाएं। ना महरम औरतों से खालाजात, मामूजात बहने, चचाजात बहने, तायाजात बहने, ماموزاد جتنی ذات بہنیں ان سب سے پردہ ضروری ہے, واجب ہے. پردہ ہم نہیں کریں گے کیسے ہم صاحب نسبت بن سکتے ہیں. اور خواتین کے لیے بھی شرعی پردہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خالزاد, ماموزاد, چچازاد, تایازاد, پھوپا اور کیا کہتے ہیں وہ خالو, خالو اور پھوپا سے بھی پردہ ضروری ہے عورتوں کے لیے. تو وہ بھی نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے ان کی وہ صاحب نسبت نہیں بن پاتی. نماز روزہ کے باوجود, تسبیحات کے باوجود اللہ کے ہاں ان کا, اللہ کا قرب ان کو حاصل نہیں ہوتا. اور ایسے مردوں کا حال ہے, وہ شرعی پردہ نہیں کرتے, نظر کی حفاظت نہیں کرتے, نہ شرعی پردہ کرتے ہیں خالہزاد, ماموزاد, چچی, مومانی, تائی وغیرہ سے, جس کی وجہ سے صاحب نسبت نہیں بن پاتے. رمضان کے روزے رکھے, تراویح پڑھی, مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ آپ یہ یہاں سے یعنی ساری غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے, یہ سوراخ ہوئے, غبارے میں سوراخ ہو چکے ہیں جس جہاں سے ہوا نکل جاتی ہے. شرعی پردے کا نہ ہونے کا سوراخ, نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کا سوراخ, یہاں سے سب ہوا, سارا نور نکل جاتا ہے. تو اس لیے بھائی ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, نظر کی سخت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور پانچواں عمل ہے دل کی حفاظت کرنا. دل میں گندے خیالات نہ پکائے جائیں, کسی کی حقارت نہ لائی جائے, اور جو آئندہ گناہ کی اسکیمیں نہ بنائی جائیں. اور جب بھی دل میں برے خیالات, گندے خیالات آئیں, گناہ کے خیالات آئیں, سب سے پہلے گناہ کا خیال دل میں آتا ہے, فلاں گناہ کرو. ایسے موقع پر صرف ایک کام کرنا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی. ندی چڑھ گئی ہے اتر جائے گی, تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیال کو ہٹا لو. تو حاصل جو ہے نا یہ جملہ ہے, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال, ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال. جب دل میں گندے خیالات آئیں یا دل میں گناہ کی اسکیمیں بننے لگے, گناہ کا دل چاہنے لگے, دل چاہنے لگے, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے دل کا خیال کہیں اور کر لیجیے, کسی اور چیز میں مشغول ہو جائیں, وہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور دل کی حفاظت بھی ہو جائے گی. جیسے بچے کو عقل مند اس کا باپ جب وہ کسی ایسی چیز کی طرف باپ سے کہے, مطالبہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, تو باپ اس کی توجہ کہیں اور کر دیتا ہے. دیکھو بیٹا یہ تم یہ کتاب دیکھو, یہ والی کتنی اچھی اس میں تصاویر ہیں, کتنی اچھی کتاب ہے, یہ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے. وہ اپنے بچے کی توجہ کسی اور جانب کر دیتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو بچہ مطالبہ کر رہا تھا وہ بھول جاتا ہے. بس ہم ایسے ہی کریں دل کے ساتھ بھی, نفس کے ساتھ بھی, کہ اس کی توجہ کہیں اور کر دیں, پھر یہ بھول جائے گا تھوڑی دیر پہلے میں کیا مطالبہ کر رہا تھا. بس اس طرح کرنے سے دل کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جذب فرما کر صاحب نسبت بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.